السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی جنگی طیاروں نے کشمیر میں سیز فائر لائن پار کر کے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور بم پھینکے ہیں. اور پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارت ہماری جوابی کارروائی کا انتظار کرے, بھارت کو جواب دینے کے لیے تمام آپشنز کھلے ہیں. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی جنگی طیاروں نے کشمیر میں سیز فائر لائن پار کر کے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور بم پھینکے ہیں. پاکستان نے اس مقام کی تصاویر جاری کی ہیں جہاں بم گرے ہیں, لیکن کسی جانی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا. بھارتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ کارروائی پاکستان میں موجود ایک دہشت گرد گروپ کی جانب سے یقینی خطرے کی وجہ سے کی گئی ہے. اس بارے میں بھارتی سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے کہا, ان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں مصدقہ اطلاعات ملی تھیں کہ جیش محمد بھارت میں مختلف مقامات پر مزید خودکش حملے کرنے والی ہے, اور فدائی مجاہدین کو اس مقصد سے تربیت دی جا رہی ہے. یقینی خطرے کی وجہ سے حفظ تقدم کے طور پر کارروائی انتہائی ضروری ہو گئی تھی. انٹیلیجنس کی مدد سے آج السو بھارت نے بالا کوٹ میں جیش محمد کے سب سے بڑے تربیتی کیمپ پر حملہ کیا. اس کارروائی میں بڑی تعداد میں جیش محمد کے دہشت گرد ٹرینرز, سینئر کمانڈرز اور خود کش حملے کے لیے تیار کیے جانے والے فدائی مجاہدین مارے گئے. یہ تھے بھارتی سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے کے الفاظ. ایک مختصر بیان میں وجے گوکھلے نے اس حملے کو پیش بندی کی کارروائی قرار دیا جو معتبر خفیہ ذرائع پر کیا گیا. یہ کہ جیش محمد ان کے ملک میں ایک اور خود کش دہشت گرد حملے کی تیاری کر رہا تھا. اور پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارت ہماری جوابی کارروائی کا انتظار کرے, بھارت کو جواب دینے کے لیے تمام آپشن کھلے ہیں. ہم نے خطے میں امن کے لیے بہت نقصان برداشت کر لیا ہے, اب ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, آپ انتظار کریں. اس بارے میں ہمارے اسلام آباد سے رپورٹر علی رانا کے پاس کچھ تفصیلات ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ قائم ہو. جی علی رانا.
جی بالکل صاحب, آج جو یہاں پر ڈی جی ایچ پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے آج اس حوالے سے تمام تر تفصیلات دی, اور انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا کہتا رہا کہ بھارتی جنگی طیارے 21 منٹ تک پاکستان میں رہے اور 350 سے زائد افراد کو ہلاک کیا, لیکن ایسا کچھ بھی واقعہ نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہاں پر اس حوالے سے پورا جو پاکستان جو ہے وہ جواب دینے کا حق رکھتا ہے.
پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں, ریٹیلیٹ کریں گے. تو حملہ تو آپ نے کیا نہیں, انٹروژن ہوئی اس کی ریٹیلیشن 3 پوائنٹس پہ کی. ایئر فورس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو ایئر فورس آ رہی ہے اس کو ڈینائی کرے, ہماری ایئر فورس نے وہ کام کیا. میں نے 3 چیزیں کہی تھی, یو ول نیور بی ایبل ٹو سرپرائز اس.
جی خالد صاحب.
اچھا یہ بتائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کی اس کارروائی میں ہونے والے نقصان کے حوالے سے کیا بتایا ہے؟
جی بالکل, انہوں نے اس حوالے سے جو کہا کہ ہماری یہاں پر لگاتار پاکستان میں کسی بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ تک نہیں پہنچے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت جو ہے وہ صرف جو تمام کیا وہ مختلف ایریا کرتا رہا, لیکن صرف بم پھینکے اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی نقصان اس حوالے سے پاکستان کو نہیں ہوا, اور جو ہے علاقے میں جو ہے وہاں پر صرف بم پھینکے گئے ہیں, جہاں پر صرف
پہاڑی علاقہ تھا, کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا, اور انہوں نے فرض کا اعلان کیا کہ پاکستانی اور آرمی کو وہاں پر وہ لے کر جائیں گے اور وہاں پر تمام وہ علاقہ دکھائیں گے. نہ وہاں پر کوئی دہشت گردی کا کیمپ تھا, نہ وہاں پر کوئی اور ایسا مقام تھا, صرف اور صرف عام لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی جہاں پر یہ بھارتی اسٹرائک کی ہے. لیکن پاکستانی اس حوالے سے بھرپور جواب دے گا.
اچھا آصف رانا, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے مطالبے پر حکومت نے بھارتی دراندازی کے واقعے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے, اس بارے میں کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟
جی خان صاحب, بالکل. اس حوالے سے جو تھا آج جب اپوزیشن اجلاس کو منتقل کر شروع ہوا تو اس کے ساتھ اس حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمان کا جو ہے مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے, جس کے اوپر گورنمنٹ نے فوری طور پر ایگری کر لیا. اور اس حوالے سے کہا کہ کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوگا جس میں تمام جو ہے اپوزیشن لیڈرس ہیں اور ساتھ حکومت کی نمائندے ہیں, ان کو وہاں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور اس حوالے سے تمام کا جو تفصیل ہے وہاں پر اس واقعے کے حوالے سے وہ بھی بیان کی جائے گی. میرے خیال میں شاہ محمود قریشی جو ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیں گے. امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں ہوگا اور وہ بھی اس حوالے سے حکومت کی جانب سے بیان دیں گے. تاہم ابھی تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوئی, لیکن یہ بات جب ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کل اجلاس میں اس حوالے سے پارلیمان کو اعتماد ملیں گے. پاکستان کی طرف سے اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آگاہ کریں.
بہت شکریہ آصف رانا آپ کا. تو یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے آصف رانا, اور منسیرا میں وائس آف امریکہ کے ایک نمائندے ہیں ڈیوا سروس کے احسن محمد خان, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور کچھ تفصیلات ان سے حاصل کرتے ہیں. جی احسن, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی میں سن رہا ہوں.
جی بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں, اور کچھ مقامی لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ؟
بالکل, یہ جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے یہ مانسہرہ کے بالاکوٹ جو تحصیل ہے, اس کے دو جو یونین کونسل ہیں, یونین کونسل شوال اور جابا, اس کے عین درمیان میں یہ ایک جگہ ہے جس کو ڈونگا نلا کہتے ہیں, اور یہ اٹیک اسی جگہ پہ مقامی جو لوگ ہیں ان کے مطابق یہ اسی جگہ پہ حملہ ہوا ہے. یہ جو علاقہ ہے جابا کے نام سے مشہور ہے, جہاں پہ قریب ایک کریڈٹ کالج بھی ہے بٹراسی کے نام سے, اور مانسہرہ سے اگر جو فاصلہ ہے اس کو دیکھا جائے تو 16 کلومیٹر ہے, ابتباد سے 37 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے, اور مظفر آباد اور جابا کے درمیان 40 کلومیٹر کا سڑک کے راستے جو فاصلہ ہے وہ ہے. یہاں پہ مقامی جو راجہ اشفاق ایک ہیں, رہائشی ہیں, ان کے مطابق کہ یہ بالکل جو حملے کی جگہ ہے ان کے گھر کے بالکل سامنے تھا, 3 بجے کا یہ وقت بتا رہے ہیں کہ یہ لیٹے ہوئے تھے اور اس نے ایک آواز سنی. ابتدا میں یہ حیران تھے کہ یہ ہو سکتا ہے آسمانی بجلی گری ہو, لیکن پھر اس کو لگا کہ یہ بالکل اس کے گھر کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, اور جب یہ نکلا ہے دوسری اور پھر تیسری آواز اس نے سنی ہے, لیکن جب باہر نکلا ہے تو پھر جہازوں کے آواز اور وہ جو صورتحال تھی وہ اس پہ واضح ہو گئی. اس کے مطابق اس نے یہی دیکھا ہے وہاں پہ جو اس قسم کے جو دھماکے ہوئے ہیں یا جو کچھ اوپر سے گرایا گیا ہے, لیکن جانی نقصان کے حوالے سے چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ بہت زیادہ وہ ہے جنگل ہیں اور لمبے قسم کے درخت ہیں, اس وجہ سے فوری طور پہ اس کے مطابق کوئی اس قسم کی اطلاع نہیں ملی ہے.
اور ویسے کوئی نقصان ہوا ہے جانی تو نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں ہوا, لیکن کسی اور قسم کا نقصان, یعنی وہ مرکز تباہ ہوا ہے یا کوئی اور املاک کو نقصان پہنچا ہے؟
اس حوالے سے جو مقامی لوگ ہیں ابھی تک تو کوئی ایسے جو شواہد ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں. مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں علاقے میں, جس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, لیکن اس علاقے میں جو مقامی لوگ ہیں ان کی موومنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے جو آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں یا جو سامنے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کچھ وہ بھی ہیں جو بٹرا سی کیڈٹ کالج ہے, اس وجہ سے وہاں پہ کوئی وہ بھی آرمی بھی اس سے پہلے کوئی ان کا کوئی چھوٹا کیمپ بھی تھا بٹرا سی کیڈٹ کالج کے ساتھ. لیکن باقی جو جیسے بتایا جاتا ہے ابھی تک وائس آف امریکہ کے یہاں پہ بہاف پہ جن لوگوں سے بات کی گئی ہے تو اس قسم کی کوئی واضح کوئی ابھی تک اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں اس قسم کی کوئی جو مقامی لوگ ہیں, چونکہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اور کوئی پھر کتراتے بھی ہیں سب لوگ, پھر ایک خوف اور وہ ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے. تو ابھی تک یہ صورتحال ہے اور علاقے میں چونکہ بارش بھی ہے لگی ہوئی ہے آج پورا دن, موسم بھی ایسے ہے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی وہ نہیں ملی ہے.
بہت شکریہ احسن محمد خان آپ کا. تو یہ دیوا کے نمائندے تھے جو مانسیرا میں ہمارے پاس کام کرتے ہیں اور ان سے ہم تفصیلات لے رہے تھے. اب ہم کچھ بات کریں گے پشاور میں شمیم شاہد ہمارے سے. شمیم شاہد سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن ہم سے بات کر رہے تھے کہ ایک مقامی رہائشی اشفاق راجہ اشفاق سے ان کی بات ہوئی ہے, تو ہم ان کی آواز آپ کو سنواتے ہیں راجہ اشفاق کی کہ انہوں نے کیا کہا.
In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation,
جی ہمارے پروڈیوسر وہ
جی میں یہاں ہوں.
ابھی ہمارے پروڈیوسر اس کو تلاش کر رہے ہیں اسا, اور جیسے ہی ہمیں وہ کٹ ملے گا ہم آپ کو سنوائیں گے. اس دوران کچھ اور خبریں ہیں اسی حوالے سے کہ پاکستان کے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ بھارتی طیارے کنٹرول لائن عبور کر کے 4-5 کلومیٹر تک اندر آئے تھے اور بم گرا کر چلے گئے تھے. منگل کو وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بمباری سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا مشکل تھا لیکن اب صورتحال واضح ہو گئی ہے. پریس کانفرنس کے بعد جب وزیر دفاع دفتر خارجہ سے روانہ ہونے لگے تو صحافیوں نے ان کا تعاقب کیا اور بھارت کے حملے اور پاکستان کے جوابی اقدام سے متعلق ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. اس سوال پر کہ اگر طیارے صرف چند کلومیٹر اندر آئے تھے تو انہوں نے لائن آف کنٹرول سے بہت دور واقع بالاکوٹ میں بمباری کیسے کر دی, پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جہاز آئے تو 5 کلومیٹر اندر ہی تھے اور 2 منٹ بعد واپس بھی چلے گئے تھے, لیکن ان کے بقول جہاز 30 کلومیٹر تک ہٹ کر سکتا ہے اور 50 کلومیٹر تک بھی کر سکتا ہے. اس سے قبل دوران پریس کانفرنس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ بھارتی طیارے 2:55 پر پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے اور 2:58 پر واپس چلے گئے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی جارحیت کا جواب دے گا اور اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. منگل کو وزارت خارجہ میں وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خزانہ اسد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان بھارت کی جارحیت پر دوست ملکوں سے بات کر رہا ہے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ یورپی یونین اور عالمی طاقتوں سے بھی بات کر رہا ہے اور دفاع خارجہ اور خزانہ کے وزراء پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی اعتماد میں لے کی. انہوں نے کہا کہ بھارت کے حملے کے خدشے کے پیش نظر پاکستان جو پیش بندی کر سکتا تھا وہ اس نے کی تھی اور بھارتی طیارے پاکستان کے بروقت کاروائی کی وجہ سے ہی پسپا ہوئے ہیں. اس سوال پر کہ پاکستانی فوج یا فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو کیوں نہیں مار گرایا, وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت پاکستانی فوج کی صلاحیت پر سوال اٹھانے چاہیے, سوال نہیں اٹھانے چاہیے. انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو روکنے کے لیے بروقت کارروائی نہیں کی. بھارتی طیاروں کے ملکی حدود میں داخلے اور پاکستان کی جوابی کارروائی سے متعلق صحافیوں کے سخت سوالات پر وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت صورتحال خاصی نازک ہے اور اس لیے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر اور منگل کے درمیانی شب جنگی طیاروں کی پروازوں کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ سری نگر سے وائس آف امریکہ کے نمائندے یوسف جمیل کے مطابق سری نگر اور وادی کشمیر کے وسطی اور شمال مغربی علاقوں کے رہائشی پیر اور منگل کے شب درمیانی شب اس وقت سہم کر رہ گئے تھے جب آسمان جنگی طیاروں کی گھن گرج سے گونج اٹھا۔ لائن آف کنٹرول کے نزدیک واقع علاقوں میں بھی طیاروں کی پروازوں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ خبریں جاری ہیں اور ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، تو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد سے علی فرقان کی یہ رپورٹ ہے اور اسی حوالے سے ہے کہ بھارتی طیاروں نے ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر بم گرائے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ بھارتی طیاروں نے مظفر آباد کے سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی اور فضائیہ کے طیاروں کی فوری اور بروقت پروازوں کے باعث ہندوستانی طیارے واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی لڑاکا طیارے خیبر پختونخوا کے کھلے علاقے بالا کوٹ میں پے لوڈ یعنی گولہ بارود پھینک گئے، تاہم اس سے کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جس میں ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ نے شرکت کی۔ اعلیٰ سول و فوجی قیادت کے اس اجلاس کے جاری اعلامیہ میں بھارت کی سٹرائکس کو بلا جواز جارحیت قرار دیا گیا اور بالا کوٹ کے قریب مبینہ دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ تباہ کرنے اور بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے کو مسترد کیا گیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کا جواب اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر دیں گے۔ قومی سلامتی کے اس ہنگامی اجلاس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے تصدیق کی کہ بھارتی طیارے 4 سے 5 کلومیٹر پاکستانی حدود کے اندر آئے اور رات کے وقت بم پھینکا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فضائیہ کو اب واضح احکام مات مل گئے ہیں، آئندہ کوئی ایسی حرکت ہوگی تو ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت پروپوگینڈا کر رہا ہے کہ حملے کے مقام پر کوئی مدرسہ وغیرہ تھا، انہوں نے صرف دکھانے کے لیے حملہ کیا۔
یہ جو اٹیک ہوا ہے صبح، یہ تقریباً 4-5 کلومیٹر اندر آئے اور انہوں نے بام پھینکا ہے اور ہماری ایئر فورس ریڈی تھی، چونکہ رات کا وقت تھا، پتہ نہیں چلا کہ کتنا نقصان ہوا، سو دے ویٹڈ فار دیٹ۔ اور ابھی ایک کلیئر ڈائریکشن مل چکی ہے کہ آگے اگر کوئی ایسی حرکت ہوگی تو ایکشن لیا جائے گا۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ بھارتی طیارے 2:55 پر پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور 2:58 پر واپس فرار اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے عزائم کو پڑھنا اور اس پہ کب جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے، یہ ہماری قیادت بہتر جانتی ہے۔ وزیر خارجہ نے قومی سلامتی کمیٹی میں کیے جانے فیصلوں کے بارے میں بتایا کہ کل پاکستان کے اہم ترین اسٹریٹجک فورم نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی کل بدھ کو ہوگا۔
پاکستان کی لیڈرشپ کا، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہندوستان کے عزائم کو پڑھنا، ان کو گیج کرنا اور اس پہ ریسپونڈ کرنا، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نوعیت سے کرنا ہے، دیٹ از دا ٹیسٹ آف لیڈرشپ۔ ایسکیلیشن ہمارا مقصد نہ تھا نہ ہے، اگریشن کو ریپلس کرنا ہمارا حق ہے اور وہ انشاءاللہ قوم مایوس نہیں ہوگی.
ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پروپوگنڈے کا جواب دینے کے لیے بالا کوٹ کے اس مقام کو میڈیا کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور موسم ٹھیک ہوتے ہی میڈیا کو موقع پر لے جایا جائے گا تاکہ زمینی حقائق سے بھارتی پروپوگنڈے کو بے نقاب کیا جا سکے. وزیر خارجہ نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور بھارت کی اس جارحیت کا عسکری، سیاسی اور سفارتی سطح پر جواب بھی دے گا. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول کے پار جا کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فضائی کارروائی کی ہے. اس حوالے سے نئی دہلی سے سہیل ہنجم نے یہ تفصیل ہمیں بھجائی ہے.
بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کر کے اس کارروائی کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ ایسی پختہ خبریں ملی تھیں کہ جیش محمد ملک کے مختلف حصوں میں مزید خودکش حملوں کی کوشش کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے فدائین اور جہادیوں کو تربیت دی جا رہی ہے. اس خطرے کی وجہ سے پیشگی کارروائی ضروری ہو گئی تھی. الصباح کی جانے والی اس کارروائی میں بالا کوٹ میں جیش محمد کے سب سے بڑے ٹریننگ کیمپ کو ہدف بنایا گیا. انہوں نے ہلاک شدگان کی کوئی تعداد تو نہیں بتائی، البتہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آپریشن میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں.
In this operation, a very large number of Jaish Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for fidayeen action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM.
وجے گوکھلے کہہ رہے تھے کہ اس کارروائی میں بڑی تعداد میں جیش محمد کے دہشت گردوں، ٹرینرز، سینئر کمانڈروں اور فدائین کارروائی کے لیے تیار کیے گئے جہادیوں کے گروپ کو ختم کر دیا گیا. وجے گوکھلے نے مزید کہا کہ اس آپریشن میں ٹریننگ کیمپ کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تاکہ سیویلین کو کوئی نقصان نہ ہو. بتایا جاتا ہے کہ وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے اس کارروائی کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو باخبر کیا. وزیر اعظم نے صدر اور نائب صدر کو اس کی اطلاع دی. وزیر اعظم مودی نے دن میں راجستھان کے مقام چورو میں سابق فوجیوں کے ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے وقار کو برقرار رکھنے کے پابند ہیں. بقول ان کے، آج ہمیں اپنے فوجیوں کو سلام کرنا چاہیے، میں ملک کو جھکنے اور مٹنے نہیں دوں گا. انہوں نے عوام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس کارروائی کے خاکے کی نگرانی وزیر اعظم مودی نے کی تھی. 14 فروری کو پلوامہ میں خودکش حملہ ہوا تھا. 15 کو تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی. 16 کو فوج نے ایکشن پروجیکٹ پیش کیا اور 18 کو 5 اہداف مقرر کیے گئے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ کارروائی 19 منٹ تک چلی اور بالا کوٹ میں واقع مرکز سید احمد شہید کو 1.5 منٹ میں تباہ کر دیا گیا. اگرچہ حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن میڈیا میں ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی جنگی طیاروں نے کنٹرول لائن کے پار 40 کلومیٹر اندر جا کر یہ کارروائی کی. ان کا دعویٰ ہے کہ 1000 کلو کے 10 بم گرائے گئے. اس میں کم از کم 300 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. کارروائی کے بعد وزیر اعظم مودی کی صدارت میں منعقد ہونے والے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے بتایا کہ جیش محمد کے 25 ٹاپ کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں، لیکن سابق سفارتکار وویک کاٹجو جیسے بعض سنجیدہ تجزیہ کاروں کو اس بارے میں حکومت کی جانب سے باضابطہ تفصیلات پیش کیے جانے کا انتظار ہے. انہوں نے کارروائی کی تفصیلات پر، جسے نیوز چینل سرجیکل اسٹرائک 2 کہہ رہے ہیں، زیادہ بولنے سے انکار کر دیا. یاد رہے کہ اڑی میں فوجی کیمپ پر ہونے والے حملے کے بعد بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. پاکستان اس دعوے کو بے بنیاد قرار دے کر اس کی تردید کرتا آیا ہے. متعدد سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کارروائی کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. شام کے وقت وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا جس میں متعدد اپوزیشن جماعتوں نے حصہ لیا. سشما سوراج نے ان کو کارروائی کی تفصیلات بتائیں. اس موقع پر ایک ڈوزیر بھی تیار کیا گیا جو اپوزیشن جماعتوں کو دیا گیا. اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ کے دفتر میں بلا کر کارروائی کی تفصیلات بتائی گئیں. ذرائع کے مطابق مذکورہ ڈوزیر ان کو بھی پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ بھارت کی یہ کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اور سری نگر سے یوسف جمیل بتا رہے ہیں کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے سے موجود تناؤ میں اس کارروائی کے بعد اضافہ ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
بھارت کے جنگی طیاروں کی طرف سے پاکستان میں بالا کوٹ کے علاقے میں مسلح تنظیم جیش محمد کے ایک مبینہ کیمپ کو بمباری کر کے تباہ کرنے کے دعوے کے بعد نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے سے موجود تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر پاکستان کے ساتھ لگنے والی حد بندی لائن اور بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے آس پاس رہائش پذیر لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں. وہ یہ خط سے ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے بھارت کے اس اقدام کے جواب میں کوئی فوجی کارروائی کی تو طرفین کے درمیان باقاعدہ جنگ کو نہیں ٹالا جا سکتا. اگرچہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ اور علاقے میں مزید 11,000 سے زائد نیم فوجی دستوں کی تعیناتی جیسے حالیہ اقدامات کی وجہ سے گزشتہ کئی دن سے گھبراہٹ اور خوف ہراس کے ماحول میں گھری ہوئی ہے. شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کشمیر کے وسطی اور شمال مغربی علاقوں کے رہائشی پیر اور منگل کی درمیانی شب اس وقت سہم کر رہ گئے جب آسمان جنگی طیاروں کی گھن گرے سے گونج اٹھا. لائن آف کنٹرول کے نزدیک واقع علاقوں میں بھی طیاروں کی پروازوں سے خوف ہراس پھیل گیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ انہیں لگا کہ پاک بھارت جنگ چھٹ چکی ہے. پاؤ پھٹتے ہی کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا. تاہم کئی ایک نے طرفین کے دعووں اور جوابی دعووں کے پس منظر میں یہ امید ظاہر کی کہ معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. اس رائے کی تائید کرتے ہوئے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا, ان کے الفاظ, پاکستان نے چونکہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کی طرف سے حد مری لائن کی خلاف ورزی کیے جانے کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے, اس لیے انہیں صورتحال میں شدت لانے کی بجائے مفاہمانہ موقف اختیار کرنا چاہیے, ورنہ پہلے سے پائی جانے والی غیر مستحکم صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی اور ہمیشہ کی طرح کشمیریوں کو سب سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑے گا. بھارتی فضائیہ کی کارروائی سے پیدا شدہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سابق ممبر اسمبلی اور عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر انجینئر رشید نے کہا,
آپ دونوں ملکوں کو چاہیں کہ آپ مذاکرات کی میز پہ آئیں, کشمیر مسئلے پر حل کریں, کیونکہ تمام مصیبتوں کی جڑ کشمیر کا تنازع ہے, اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کہیں کھیلتے کھیلتے مذاکن آپ کوئی بڑی جنگ کوئی ایسی حماقت میں کر بیٹھیں جسے پورا برصغیر صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے.
اس دوران بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران نے منگل کو استحصاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کئی کشمیری لیڈروں جن میں میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک بھی شامل ہیں کہ گھروں پر چھاپے مارے. ایجنسی کے مطابق ان چھاپوں کے دوران کچھ دستاویزات اور دوسرا مواد قبضے میں لیا گیا. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور پاکستانی کنٹرول والے کشمیر سے مظفر آباد سے ہمارے نمائندے روشن مغل بتا رہے ہیں کہ بھارت نے بالاکوٹ کو ہی کیوں نشانہ بنایا. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
بھارتی جنگی طیارے کے بالاکوٹ پر مبینہ حملے کے باعث ایل او سی کے قریبی علاقوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے. جنگ بندی لائن کے قریبی قصبے چکوٹی کے مکینوں نے وی او اے کو بتایا کہ رات 3 بجے جنگی جہازوں کی شدید آوازوں کی وجہ سے وہ نیند سے جاگ اٹھے. جنگ بندی لائن پہ واقع کھلانا کے محمد قاسم نے وی او اے کو بتایا,
تقریباً 3-3:30 بجے کی بہت آواز ہوئی, ہم سوئے ہوئے سے جاگ گئے تھے. ہاں جی, وہ مطلب ایک ساتھ ہی گزرے نا یہاں سے, 2-3 دفعہ کی مطلب اس طرح سکاٹ نکلتا رہا.
بھارتی طیاروں کے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قصبے بالا کوٹ پر ہتھیار گرانے کی خبر پر سرحدی علاقوں کے مکینوں میں تشویش پیدا ہو گئی. بالا کوٹ قصبہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے قریب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. مظفر آباد کے ایک صحافی عبد الوحید کیانی نے وی او اے کو بتایا کہ رات 3:30 بجے سے جنگی جہازوں کی پروازوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی جو 5 بجے تک جاری رہی.
بعد میں آوازیں آتی رہی ہیں, مگر میں تو اس کو یہی سمجھتا رہا کہ ہمارے اپنے معمول کے مطابق نہیں وعدے, پتا چلا کہ وہ ہندوستان کے آئے اور انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی اور پھر وہ واپس چلے گئے.
دوسری طرف موبائل فون کمپنیوں کی طرف سے پیر کی رات سے ایل او سی سے 10 کلومیٹر دور تک کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروس ختم کر دی گئی ہے. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
بھارت کی طرف سے پاکستان میں شدت پسند گروپ جیش محمد کے مبینہ ٹھکانوں کے خلاف بھارتی فضائیہ کی کارروائی کے دعوے کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی کے مابین صورتحال کشیدہ ہونے پر بین الاقوامی برادری بشمول چین نے پاکستان اور بھارت پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل.
اطلاعات کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا ہے کہ چین یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات کریں گے جو خطے کی صورتحال کو مستحکم کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پہلے سے طے شدہ چین، بھارت اور روس کے وزرائے خارجہ کا سفری اجلاس رواں ہفتے چین میں ہوگا۔ دوسری طرف یورپی یونین نے بھی پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں انتہائی تحمل سے کام لیں۔ یورپی یونین کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ یورپی یونین دونوں ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تاہم یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ دونوں ملک انتہائی تحمل سے کام لیں تاکہ صورتحال مزید کشیدہ نہ ہو۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملکوں کے درمیان تازہ کشیدگی بین الاقوامی برادری بشمول چین کے مفاد میں نہیں ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر جسپال نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چین کے اقتصادی مفادات کی تناظر میں پاک بھارت کشیدگی بیجنگ کے مفاد میں نہیں ہے۔
چین کا دونوں ملکوں میں کافی اس کا انٹرسٹ ہے، ہمارے یہاں اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، انڈیا کے ساتھ اس کی بہت بڑی ٹریڈ ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ دونوں ملکوں میں کانفلکٹ ہو۔ ہمارے پہ مگر ان کا ایک حد تک زیادہ انفلوئنس ہے، مگر انڈیا پہ اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے۔ اور اس وقت جو انڈیا کا ایک سچویشن ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر مودی کے الیکشن ہے، اور وہ بڑا الیکشن کو جس طریقے سے دیکھ رہا ہے، اپسٹ دیکھ رہا ہے، تو اس کا اس وقت انٹرسٹ ہے کہ جو بھی چیز اس کی بک سکے اس الیکشن کی خاطر یا سیل ہو سکے تو وہ اس پہ فوکس کرے گا۔ تو اس کے لیے اینٹی پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک وہ سمجھتا ہے کہ ایک سلوگن شاید چل جائے۔ اور اس میں
تجزیہ کار ظفر جسپال کا مزید کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد پاکستان نے اب تک نہایت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے۔
ابھی تک تو بہت میچیور ہے، ٹینشن بھی کم کرنے کا ہے اور زیادہ فوکس ڈپلومیٹک پروسیس پہ ہے، مگر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو اینالسٹ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، جو پبلک کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ اس طریقے سے چیزوں کو اگنور بھی نہیں کر سکتی۔ اور پاکستان انڈیا ایک بہت سینسٹیو ریلیشن شپ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں 70 ایئرز کی انمیٹی ہے، تو اس میں تو ریئیکشن جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے، تو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔
دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آئندہ ماہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کے فیصلے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ بھارتی طیاروں کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کا اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر جواب دے گا۔ منگل کو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں بھارت کی کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی اقدام نے خطے کے امن اور سلامتی کو سنگین خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اجلاس نے بالاکوٹ کے نزدیک دہشت گردوں کے مرکز کو نشانہ بنانے اور اس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بھارت کے دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بھارت جس علاقے میں کارروائی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہاں عالمی برادری خود آ کر زمینی حقائق کا مشاہدہ کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے حکومت نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیراعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی منگل کو طلب کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو اس علاقے کا دورہ کرانے کا بھی اعلان کیا ہے جہاں بھارت نے کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ بھارت نے پاکستان پر حملے کا ڈھونگ داخلی انتخابی صورتحال کے پیش نظر رچایا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے ملک کی مسلح افواج اور عوام کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے اور بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بین الاقوامی برادری سے رابطے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق منگل کو ہونے والے اجلاس کی صدارت وزیراعظم عمران خان نے کی، جس میں خارجہ، دفاع، خزانے کے وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان اور دیگر اعلی سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ اور اب اسلام آباد سے علی رانا ہمیں ایک رپورٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پر اس کا کیا رد عمل ہے۔
پاکستان میں بھارت کی طرف سے کیے جانے والے حملے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن متحد نظر آئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت شروع ہوا تو اپوزیشن نے بھارتی دراندازی پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، جسے حکومت نے قبول کر لیا اور کل 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارت نے جارحیت کی، ہم اسے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔
ہم نے دنیا کو ہم مطلع کرتے رہے کہ یہ حرکت ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے آج پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہے۔ نمبر ایک، یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے، اس کو میں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں، اور پاکستان ایک مناسب جواب کا حق اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس رکھتا ہے۔
اپوزیشن ارکان نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ سینیٹر شیر جمان نے کہا کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے۔
پاکستان کی مسلح افواج بالکل چوکنی ہے، اسکریمبلڈ ہے، ریڈی ہے، ان کی پریپیرڈنس بھی نظر آ رہی ہے، اور لیکن اصل کام اس وقت رد عمل میں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ایک واضح اور پاورفل پیغام جانا چاہیے پارلیمان سے کہ پاکستان متحد ہے، اور اس وقت جو بھی بھارت سے جارحانہ کارروائی ہوتی ہے ہم اس کا بالکل فوری طور پر اتنا ہی میجر جواب دیں گے۔
مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں پاکستان نے اسلامی تعاون کی تنظیم کی ہر پارلیمانی میٹنگ میں شرکت کی، لیکن اب پاکستان کو کسی صورت او آئی سی کے اجلاس میں نہیں جانا چاہیے۔
پارلیمنٹری یونین آف اسلامک کنٹریز میں ہر میٹنگ میں کشمیر کے اوپر ریزولوشن، یونینمس ریزولوشن پاس کرائی، تو اس ریزولوشن کی کیا اہمیت تھی اگر یہ باقی سارے ممالک جا کے ہندوستان کی فورن منسٹر کو انوائٹ کر لیتے ہیں؟ تو کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو امیڈیٹلی پارلیمنٹری یونین آف اسلامک کنٹریز کے اسپیکرز کی میٹنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کی پارلیمنٹ سے بھی بوجھ ڈلے؟
شیخ رشید نے کہا کہ بھارت اپنے چناؤ کے لیے تناؤ کر رہا ہے، بھارت ایسا نہ کرے، اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔
ہندوستان نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک علاقے میں اپنی چیزیں ڈراپ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس نے اسٹرائک کی ہے، وہ اپنے چناؤ کے لیے تناؤ کر رہا ہے، نیست و نابود ہو جائے گا۔
حکومت اور اپوزیشن ایک ہی پیج پر نظر آ رہی ہیں، اور دونوں طرف سے بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بدھ کے روز پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اس حوالے سے مزید سیاستدانوں کے بیانات سامنے آئیں گے۔ علی رانا، اردو بی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، ابھی تک کی جو خبریں تھیں وہ بھارت کے اس دعوے کے بارے میں تھیں کہ اس نے لائن آف کنٹرول کر کے پار جا کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فضائی کارروائی کی ہے۔ اس پر ہم نے مختلف رپورٹس آپ کو سنوائیں، اور پاکستان کا رد عمل اور پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اس بارے میں سوچ رہا ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی وہ کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ تو وہ خبریں تھیں، اور کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو باقی خبریں سنوائیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کچھ آپ کو خبریں سنوائیں اور رپورٹیں سنوائیں کہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بالاکوٹ کے علاقے میں کشمیر میں سرگرم مسلح تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق پیر اور منگل کے درمیانی شب 3:30 پر لگ بھگ 12 بھارتی طیاروں نے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان کی حدود میں کارروائی کی۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے دعوی کیا ہے کہ حملے میں جیش محمد کے کئی دہشت گرد، ان کے تربیت کار اور کمانڈر مارے گئے۔ پاکستان نے بھارت کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی طیارے صرف 3 سے 4 میل تک لائن آف کنٹرول کے اندر آئے اور پاک فضائیہ کی بروقت کاروائی پر واپس چلے گئے۔ پاکستان نے بھارت کو سرحد کی خلاف ورزی کا جواب دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اور کچھ مزید خبریں۔ امریکہ اور طالبان دونوں نے اندیا دیا ہے کہ دوحہ قطر میں جاری مذاکرات کا تازہ دور کسی بھی اور بات چیت کے مقابلے میں زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد نے طالبان کی نئی مذاکراتی ٹیم کو زیادہ با اختیار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اہم موڑ ہو سکتا ہے۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا گروپ موجودہ بات چیت سے ایک واضح اور بامقصد نتیجے کی توقع کر رہا ہے۔ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون ہینوئی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوسری سربراہ ملاقات کریں گے۔ نوجوان لیڈر کا فوجی اعزاز کے ساتھ استقبال کیا گیا، جبکہ ان کی ٹرین چین سے گزرتی ہوئی منگل کی صبح ڈانگ ڈینگ کے ویتنامی سرحدی اسٹیشن پر پہنچی، جس کے بعد کم اور ان کا وفد بذریعہ کار 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہینوئی کے میلیا ہوٹل پہنچا، جہاں وہ اپنے دورے میں قیام کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی سربراہ ملاقات کے دوران ویتنام کے شہر ہینوئی میں خوب گہما گہمی رہے گی۔ اس سربراہ ملاقات کے دوران چین بھی اس میں ہونے والی پیش رفت کا قریبی طور پر جائزہ لے گا، اور جزیرہ نما کوریا میں قیام امن کے سلسلے میں چین کا بھی ایک بھرپور کردار ہوگا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے بل آئی ڈی کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان ٹرین کے ذریعے 60 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے چین کے شمال مشرقی علاقے سے ویتنام میں داخل ہوئے۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی پہلی سربراہ ملاقات سنگاپور میں ہوئی تھی۔ اس کے لیے چین نے چیئرمین کم کو سفر کے لیے ایک خصوصی طیارہ فراہم کیا تھا۔ اس بار چین نے ان کے لیے ریل کے سفر کا اہتمام کیا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر ریل کے سفر کے دوران پیش آنے والی ٹریفک کی رکاوٹوں کے حوالے سے تنقید کی گئی ہے، جسے چینی حکام نے سینسر کر دیا ہے۔ لیاؤنگ اکادمی برائے سوشل سائنسز میں شمالی کوریا کے ایک ماہر لو چاؤ کا کہنا ہے کہ چیئرمین کم کے سفر کے حوالے سے کوئی حیرت انگیز صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سفر کے لیے ٹرین کا انتخاب چیئرمین کم نے خود کیا، اور چین کے شمالی علاقے سے جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے انہیں چین کے مختلف علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ اس سفر کے دوران بیجنگ میں رکیں گے، تاہم اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ چیئرمین کم اور چینی صدر شی جن پنگ جنوری میں ملاقات کر چکے ہیں، اور اس ملاقات میں ہنوئی میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کر لیا گیا تھا۔ لو چاؤ کہتے ہیں کہ سربراہ ملاقات کے بعد واپس جاتے ہوئے ممکن ہے کہ کم جونگ ان مختصر وقت کے لیے بیجنگ میں رکیں اور چینی صدر کو اس ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ لو چاؤ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اور چین کے درمیان قریبی تعلقات کے لیے اکثر ہونٹوں اور دانتوں کی قربت کی مثال دی جاتی ہے، تاہم صدر شی جن پنگ کے مدت صدارت کے پہلے 5 برسوں کے دوران بعض حلقے تعلقات میں کسی قدر گراوٹ کا اشارہ دے رہے تھے۔ اس وقت چین نے دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا پر میزائل اور جوہری تجربات کے حوالے سے کچھ تنقید کی تھی، اور چینی صدر نے پہلی مرتبہ چیئرمین کم سے گزشتہ برس مارچ میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد دونوں سربراہوں کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ سنگاپور میں قائم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینئر فیلو الیگزانڈر نائل کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے واحد اتحادی ملک کی حیثیت سے چین کی خواہش ہے کہ امن کے اقدامات میں اسے ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے کردار کو سراہے جانے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ صدر ٹرمپ اور چیئرمین کم کے درمیان ہنوئی میں ہونے والی اس سربراہ ملاقات سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چین میں ان توقعات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس سربراہ ملاقات سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جائیں گے۔ تاہم امریکہ میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ شمالی کوریا سے پابندیاں اٹھانے کے لیے مطلوبہ اقدامات کے مطالبات کو خاصی حد تک کم کر دیں گے۔ کچھ ایسے ہی خدشات چین کے بعض حلقوں کی طرف سے بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کے بارے میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کے شہریوں نے اپنی امیدوں کا اظہار کیا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ملر کی رپورٹ مبشر علی زیدی سنا رہے ہیں.
دوسری امریکہ شمالی کوریا سربراہ ملاقات کے لیے ہنوئی ویتنام میں تیاریاں جاری ہیں. گزشتہ ہفتے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس ملاقات سے متعلق اچھی امید ظاہر کی تھی. انہوں نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ اگلا ہفتہ بہت دلچسپ رہے گا، دوسری ملاقات ہونے والی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فائدہ ملے گا. کم از کم مجھے یہی امید ہے کہ اس کے نتیجے میں شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ ہوگا. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. اس ملاقات کا نتیجہ جزیرہ نما کوریا کے رہنے والوں کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کرے گا، اس لیے سول کے شہریوں کے پاس اس ملاقات کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. طویل عرصے سے سول میں رہنے والے کوریائی امریکن ولیم چو اس بارے میں تو پریقین نہیں کہ ہنوئی سربراہ ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن انہوں نے مثبت خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا، میرا نہیں خیال کہ کم جونگ ان جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے شواہد پیش کریں گے، لیکن انہیں اقوام متحدہ اور امریکی کانگریس کی عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دکھانا پڑے گا، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا، تو وہ کیوں جوہری ہتھیاروں کو برقرار رکھنا چاہیں گے. یہ تھے ولیم چو کے الفاظ. سربراہ ملاقات کے مقام پر احتجاج کرنے والی فریڈم یونین کے ترجمان کم سینگ جن نے جنوبی کوریا کے خلاف شمالی کوریا کی ماضی کی کاروائیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ 70 برسوں میں پیونگ یانگ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ ضروری ہے. میزائلوں، لانچرز اور تکنیکی ماہرین کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کرنی چاہیے اور جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کیا جانا چاہیے. کسی امر پر سمجھوتا کرنے کے بجائے اصولی موقف برقرار رکھنا چاہیے. یہ تھے کم سینگ جن کے الفاظ. صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات ہنوئی میں بدھ کے علاوہ جمعرات کو بھی ہوگی. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سربراہ ملاقات کے نتیجے میں جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے بارے میں سمجھوتا ممکنہ طور پر طے ہو جائے گا. ایک بار پھر ہمارے ساتھی شبیر جیلانی.
شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان ہنوئی پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ دوسری سربراہ ملاقات کل بدھ کے روز شروع ہو رہی ہے. اس ملاقات میں شمالی کوریا کی طرف سے اپنے جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر تلف کرنے کے بارے میں ٹھوس اقدامات پر غور کیا جائے گا. کم جونگ ان جب ٹرین کے ذریعے چین کے راستے ویتنام کے سرحدی شہر ڈونگ ڈانگ پہنچے تو انہیں فوجی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس کے بعد کم گاڑیوں کے ایک قافلے میں 2 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے ہنوئی میں واقع میلیا ہوٹل پہنچے، جہاں وہ قیام کریں گے. ہوٹل میں چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ شمالی کوریا کے سفارت خانے پہنچے. صدر ٹرمپ بھی آج رات اپنے خصوصی طیارے ایئر فورس ون کے ذریعے ہنوئی پہنچ رہے ہیں. واشنگٹن سے روانگی سے پہلے صدر ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس سربراہ ملاقات کے دوران وہ شمالی کوریا کی طرف سے اپنے خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے بارے میں کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے، جس کا کم جونگ ان نے وعدہ کر رکھا ہے. پروگرام کے مطابق صدر ٹرمپ بدھ کی رات چیئرمین کم سے ایک مختصر 1-to-1 ملاقات کریں گے. اس کے بعد عشائیہ ہوگا، جس میں دونوں سربراہان کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مک ملوانے شریک ہوں گے، جبکہ شمالی کوریا کی طرف سے چیئرمین کم کے 2 معاونین بھی وہاں موجود ہوں گے. صدر ٹرمپ اور چیئرمین کم کے درمیان جمعرات کے روز باضابطہ ملاقاتوں کے متعدد دور ہوں گے. جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے سے مراد کیا ہے، اس بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے کوئی وضاحت کرنے سے گریز کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس کی تفصیلات سربراہ ملاقات میں ہی طے ہوں گی. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ایوان نمائندگان منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل ایمرجنسی کے اس اعلان کو منسوخ کرنے کے لیے قرارداد منظور کرے گا جو انہوں نے ملکی جنوبی سرحد کے لیے کیا تھا. صدر ٹرمپ کے 15 فروری کے اعلان کے بعد ڈیموکریٹس نے یہ بل متعارف کروایا تھا، جس میں انہوں نے دلیل دی تھی کہ ان کا یہ اعلان آئینی اختیارات کی اس تقسیم کے خلاف ہے جو کانگریس کو وفاقی رکوم کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیتی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دیرینہ ذاتی وکیل مائیکل کوہن منگل کے روز سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جو 3 روزہ سماعت کا پہلا روز ہے. کوہن کے ٹرمپ کے ساتھ 10 سال سے زیادہ عرصے کے تعلقات قانون سازوں اور خصوصی کونسل رابرٹ مولر کے لیے ان کی شہادت کو بہت اہم بناتے ہیں۔ مولر ٹرمپ مہم کے انتخابات کے دوران روس کی مداخلت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز ٹرمپ کے مالی معاملات پر نظر رکھنے والی ایوان کی کمیٹی ان سے سوالات کرے گی، جس میں ٹرمپ کے تجارتی مفادات اور 2 خواتین کو ٹرمپ کے ساتھ خصوصی تعلقات پر خاموش رہنے کے لیے معاوضے کی ادائیگی کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ اسامین، اب ایک خبر اور ہے کہ وینزویلا میں اپوزیشن کے حامیوں اور حکومت کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد تصادم ناقدین کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے کہ امریکہ کی اس سلسلے میں موجودہ پالیسی سے تصادم کو ہوا مل رہی ہے اور ملک کے سیاسی تعطل کے پرامن حل کو مشکل بنا دے گا۔ نامہ نگار برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس اختتامی ہفتہ انسانی بنیادوں پر آنے والی امداد کی تقسیم پر ہونے والے تصادموں کے سبب فوجی مداخلت کے بارے میں پھر سے بات شروع ہو گئی ہے۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کولمبیا کے مقام بگوٹا میں پیر کے روز لاطینی امریکہ کے ملکوں کی میٹنگ کے دوران اپوزیشن لیڈر خوان گوئیڈو سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر گوئیڈو، آپ کے لیے صدر ٹرمپ کا ایک انتہائی سادہ پیغام یہ ہے کہ ہم 100% آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ وینزویلا کے سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کے روز اپوزیشن کے حامیوں پر فائرنگ کی جو انسانی بنیادوں پر آنے والی امداد ملک میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کم از کم 4 افراد اس میں ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں دوسرے زخمی ہوئے، لیکن گوئیڈو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا، آج وینزویلا کو سنگین انسانی بحران اور ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، انتہائی سنجیدہ صورتحال درپیش ہے جس کو ہفتے کے روز خطے کی مدد سے کچھ آرام مل سکتا تھا۔ امریکہ اور 60 دوسرے ملکوں نے گوئیڈو کو اس کے بعد عبوری صدر تسلیم کیا ہے، جبکہ گزشتہ سال ہونے والے انتخابات میں مڈورو صدارتی انتخاب جیتے تھے، جس کے بارے میں بڑے پیمانے پر باور کیا جاتا ہے کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ سینکڑوں ٹن بھیجی جانے والی امریکی امداد اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد مڈورو کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کی تیل کی صنعت پر اقتصادی پابندی عائد کر دی ہیں اور وہاں کی فوجی قیادت سے کہا ہے کہ وہ مڈورو کی حمایت بند کر دیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مڈورو کو بدستور فوج کی حمایت حاصل ہے اور انہوں نے غذا اور ادویات کی امداد کو ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ بین الاقوامی برادری سیاسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال پر غور کرے۔ ٹرمپ حکومت نے فوجی متبادل کو مسترد نہیں کیا، لیکن امریکہ کے بہت سے اتحادی فوجی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹرمپ حکومت کے بعض ناقد کہتے ہیں کہ وینزویلا کی ان کی پالیسی وہاں تشدد کو ہوا دے رہی ہے اور پر امن حل کے لیے مذاکرات کی راہ کو روک رہی ہے۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس نے وینزویلا کے 4 گورنروں کے خلاف مزید پابندیاں عائد کر دیں جن پر انسانی امداد کی راہ روکنے کا الزام ہے، اور پینس نے لاطینی امریکہ کے اتحادیوں سے وینزویلا کے تیل کے اثاثوں کو منجمد کرنے اور جمہوری تبدیلی لانے کے لیے سفارتی دباؤ بڑھانے کے واسطے کہا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین کسی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے اور تجارتی کشیدگیوں میں اضافے سے بچنے کے لیے اپنے دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک سربراہی اجلاس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مائیکل براؤن کی اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
تاہم سابق امریکی عہدیدار اور ماہرین اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ آیا کوئی تجارتی معاہدہ چین کی استحصالی اقتصادی پالیسیوں کو آخر کار تبدیل کر دے گا، اور وہ انتباہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی تجارتی معاہدہ صرف عارضی حل فراہم کر سکتا ہے۔ پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی گورنروں کو بتایا کہ ایک معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ بڑا اقتصادی معاہدہ طے کر سکے تو یہ اب تک طے پانے والا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہوگا۔ اس سے ایک روز قبل تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکی محصولات میں ایک اضافے کو ملتوی کر دیں گے۔ صدر نے چین کی 200 ملین ڈالر کی درآمدی مصنوعات پر محصولات میں 10 سے 25% تک اضافے کے لیے یکم مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ امریکہ طویل عرصے سے چین پر متعدد غیر شفاف تجارتی سرگرمیوں کا الزام عائد کر چکا ہے، ان میں املاک دانش کی مبینہ چوری اور امریکی کمپنیوں سے یہ مطالبے شامل ہیں کہ اگر وہ چین میں کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے تجارتی راز ان کے حوالے کریں۔ چین ان الزامات کی تردید کر چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امریکہ خود تجارتی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے جن کا مقصد چین کی اقتصادی ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں خصوصی استغاثہ رابرٹ ملر نے مئی سن 2017 کے بعد سے، جب سے ان کی تقرری ہوئی ہے، سرعام کوئی بھی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم عدالت میں انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے اس موضوع پر ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
رابرٹ مولر نے اس معاملے میں خصوصی استغاثہ کے حیثیت سے جو تفتیش کی ہے اس کے بارے میں حتمی رپورٹ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، خیال ہے کہ اسے سرعام نہیں کیا جائے گا، تاہم یہ اٹارنی جنرل ویلیم بار کے اختیار میں ہے۔ تفتیش کے دوران جو اہم باتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق کریملن نے 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ امریکی انٹیلیجنس کے اداروں کے مطابق اور مولر ٹیم کی جانب سے طویل فرد جرم کی روشنی میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے کئی حصوں میں مہم چلائی جس کا مقصد ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیلری کلنٹن کو نقصان پہنچانا اور امریکی جمہوریت کو دھچکا لگانا اور ٹرمپ کو منتخب کرانا تھا۔ ان کوششوں میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی، کلنٹن کی مہم اور دوسرے جمہوری گروپوں کو ہیک کرنا تھا۔ ساتھ ہی روسی انٹیلیجنس افسروں نے چوری کی گئی ای میلز اور اندرونی دستاویزات کو جاری کرنے میں رابطے کا کام کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مولر نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ روس کی ایک انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی نے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کیا تاکہ امریکی عوام میں غلط خبریں پھیلائی جا سکیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکی لیکس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے جو مواد جاری کیے تھے اسے براہ راست روسیوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ایک مدعی علیہ نے بھی الزامات کی تردید کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کا مزید کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، ڈونلڈ ٹرمپ کے معتمد روجر اسٹون اور خود ٹرمپ نے الیکشن میں روسی مداخلت سے سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ جونیئر نے روس کے ایک وکیل کے ساتھ ٹرمپ ٹاور میں ملاقات کی جس کا مقصد یہ تھا کہ کلنٹن پر کیچڑ اچھالا جائے۔ روجر اسٹور نے اس بات کی کوشش کی کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو اس نقصان دہ مواد سے فائدہ پہنچے جو ویکی لیکس نے جاری کیا تھا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے مولر کے حوالے سے بتایا ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کلنٹن سے متعلق دستاویز کے اجرا کے وقت اور ان کے ایسے مندرجات کے بارے میں اسٹون سے رابطے میں تھی جن سے کلنٹن کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے خود سرعام روس کی مدد کا خیر مقدم کیا تھا۔ اے پی کا مزید دعویٰ ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ روس میں کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایجنسی کے مطابق در حقیقت وہ ماسکو میں ٹرمپ ٹاور کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی طویل رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ ٹرمپ کے ارد گرد جو افراد موجود تھے ان میں سے بہت سو نے تفتیش کنندگان سے جھوٹ بولا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق مولر نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسٹون نے ویکی لیکس کے بارے میں اپنے تبادلہ خیال سے متعلق کانگریس کے سامنے جھوٹ سے کام لیا. ایسوسیٹڈ پریس نے بہرحال اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ روس کے ساتھ کسی مجرمانہ سازش کا براہ راست کوئی ثبوت اب تک نہیں ملا. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا. آج کا ہمارا زیادہ تر شو اس خبر پر مبنی تھا جس میں بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بالاکوٹ کے علاقے میں کشمیر میں سرگرم مسلح تنظیم جیش محمد کے ایک کیمپ کو بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے. اس پر ہم نے آپ کو پاکستان کا رد عمل بھی سنوایا, اور اب سے بعد جو ہمارے فیس بک پر بلٹنز ہوں گے اور 10 بجے اور پھر 11 بجے جو بلٹنز ہوں گے ان میں ہم تفصیل پھر آپ کو بتائیں گے. اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.